أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان كان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و مہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے رات اور دن کو بھی مسخر کر دیا ہے اور جو کچھ تم نے مانگا اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور دیا اور اگر تم اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو ہرگز شمار نہیں کر سکتے بے شک انسان بڑا ظالم اور انکار کرنے والا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ ابراہیم کی 32 سے لے کر 34 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا. قاری تھے علی اصغر برومند. سامعین, ہماری یہ پہلی مجلس کی نشریات میڈیم ویب میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. سامعین, آج جمعرات ہے, 26 مرداد 1402 ہجری شمسی مطابق 30 محرم الحرام 1445 ہجری قمری اور 17 اگست 2023 عیسوی۔ ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں۔ اب سے تھوڑی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں، خبروں کے بعد سماعت فرمائیے گا حالات حاضرہ پر مبنی پروگرام انداز جہاں، پھر آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے، نعت کے بعد ہفتہ وار پروگرام کلام نور پیش کیا جائے گا، اس کے بعد آپ سامعین تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے، اور آج کے دن کی دعا پر ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان کے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے صوبہ پنجاب کے شہر فیصل آباد کی تحصیل جڑاں والا واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے یقین دلایا ہے کہ قانون ہاتھ میں لینے اور اقلیتوں کو ہدف بنانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ہندوستان کی ریاست ہماچل پردیش میں شدید بارش اور سیلاب کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے۔ ایران کی مسلح افواج کے ترجمان جنرل ابوالفضل شکارچی نے کہا ہے کہ غیر علاقائی ممالک کو خطے میں اپنی غیر قانونی موجودگی کو ختم کرنا ہوگا۔ اور افغانستان کی طالبان حکومت کا کہنا ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی برقرار رہے گی۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے صوبہ پنجاب کے شہر فیصل آباد کی تحصیل جڑاں والا واقعے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے یقین دلایا ہے کہ قانون ہاتھ میں لینے اور اقلیتوں کو ہدف بنانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ اقلیتوں کو نشانہ بنانے والے مجرموں کو کٹہرے میں لایا جائے گا۔ حکومت تمام شہریوں کا مساویانہ تحفظ کرے گی۔ نگراں وزیر اعظم نے کہا کہ جڑاںوالا فیصل آباد سے موصول ہونے والی خبروں پر دل انتہائی رنجیدہ ہے۔ تمام قانون نافذ کرنے والوں کو ہدایت کر دی گئی ہے کہ ان واقعات میں ملوث شرپسند عناصر کو گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دی جائے۔ حکومت اپنی اقلیتوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر فیصل آباد کی تحصیل جڑاں والا میں قرآن کی مبینہ بے حرمتی کے واقعے کے بعد مشتعل مظاہرین کے عیسائی برادری پر حملے، جلاؤ گھراؤ، متعدد گرجا گھروں، مسیحی برادری کے درجنوں مکانات، گاڑیوں اور املاک کو آگ لگا دی گئی۔ سرکاری عمارتوں میں بھی توڑ پھوڑ، شہر میں ہنگامے پھوٹنے کی بھی اطلاعات ہیں۔ بازار اور کاروباری مراکز بند ہو گئے، رینجرز طلب کر لی گئی۔ فیصل آباد میں 7 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ واقعے میں ملوث 100 سے زائد افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ حکومت پنجاب کا اعلی سطح انکوائری کا حکم بھی سامنے آیا ہے۔ کشیدہ صورتحال کے باعث آج ضلع بھر میں عام تعطیل کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ تمام تعلیمی ادارے اور دفاتر بند رہیں گے۔ 2 مسیحی نوجوانوں کے خلاف توہین مذہب کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ مسیحی رہنماؤں نے الزام عائد کیا ہے کہ ان واقعات پر پولیس خاموش تماشائی بنی رہی۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق احتجاج کا یہ سلسلہ بدھ کی صبح شروع ہوا تھا۔ پاکستان کی نگراں حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 20 روپے فی لیٹر تک اضافہ کر دیا ہے۔ پاکستان کی وزارت خزانہ نے آئندہ 15 دن کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا، جس کے مطابق پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 17.50 روپے جبکہ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 20 روپے فی لیٹر اضافہ کیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 75.5 روپے اضافے کے بعد 290.45 روپے، جبکہ ہائی اسپیڈ ڈیزل 20 روپے اضافے کے بعد 293.40 روپے تک پہنچ گیا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف مختلف جماعتوں نے جمعے کو ملک گیر احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ ہندوستان کی ریاست ہماچل پردیش میں شدید بارش اور سیلاب کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر تباہی کا سلسلہ جاری ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق شمالی ریاست ہماچل پردیش میں شدید طوفانی بارش اور سیلاب کے باعث اب تک درجنوں افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ شدید بارش اور سیلاب کے بعد زمین کھسکنے کے واقعات میں ریاستی دارالحکومت شملہ سمیت متعدد شہروں میں درجنوں افراد ہلاک ہو گئے۔ شملہ کی سمری پہاڑی سے 112 لاشیں ملی ہیں اور بدھ کو بھی شملہ میں زمین کھسکنے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ ہماچل پردیش میں سیلاب اور بارش کی وجہ سے بڑے پیمانے پر مکانات اور دکانیں بہہ گئیں اور مویشیوں کے مراکز بھی پانی کے ریلے میں بہہ گئے۔ متاثرہ علاقوں میں امدادی تنظیمیں اور فوجی جوان ریسکیو آپریشن میں سرگرم ہیں۔ فوج کے جوان ہیلی کاپٹروں کے ذریعے متاثرین تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایران کی مسلح افواج کے ترجمان جنرل ابوالفضل شکاری نے کہا ہے کہ غیر علاقائی ممالک کو خطے میں اپنی غیر قانونی موجودگی کو ختم کرنا ہوگا۔ انہوں نے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بحریہ کی حالیہ مشقوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے ان مشقوں کے ذریعے دشمنوں کو ایک واضح انتباہی پیغام دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے دشمن ممالک مغربی ایشیا میں بدامنی پھیلا کر اپنی موجودگی کا جواز پیش کرنا چاہتے ہیں، لیکن انہیں خبردار کیا جاتا ہے کہ اپنی غیر قانونی موجودگی کو ختم اور علاقے سے باہر نکل جائیں۔ جنرل ابوالفضل شکارچی نے کہا کہ خلیج فارس کے اطراف کے ممالک کو بھی چاہیے کہ اپنی سلامتی کو امریکہ، برطانیہ اور فرانس جیسے مغربی ممالک سے وابستہ ہونے نہ دیں۔ انہوں نے صاف الفاظ میں کہا کہ خطے میں اسلامی جمہوریہ ایران کی موجودگی پوری طاقت اور استحکام کے ساتھ جاری رہے گی۔ افغانستان کی طالبان حکومت کا کہنا ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی برقرار رہے گی۔ طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی برقرار رہے گی۔ خواتین کی تعلیم سے متعلق مذہبی اسکالرس میں اختلاف رائے موجود ہے، اس لیے تجویز دی گئی ہے کہ لڑکیوں کے اسکول جانے سے زیادہ اہم ہم آہنگی برقرار رکھنا ہے۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ 2 سال مکمل ہونے کے بعد حکومت کو اندرونی یا بیرونی کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ملک میں نافذ قوانین کے لیے اسلام سے قانونی حیثیت حاصل کرتے ہیں۔ افغانستان میں طالبان نے 10 سال سے زائد عمر کی لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی عائد کر دی ہے، جس کے ساتھ کلاس 3 کے بعد لڑکیاں تعلیم جاری نہیں رکھ سکیں گی۔ قبل ازیں طالبان نے لڑکیوں کی سیکنڈری تعلیم پر پابندی عائد کر رکھی تھی، تاہم پرائمری اسکول میں 5ویں جماعت تک لڑکیاں تعلیم حاصل کر رہی تھیں، جبکہ خواتین پر ملازمتوں کے دروازے بند ہیں اور انہیں پارکوں، جمس، میلوں اور پارلرز میں بھی جانے کی اجازت نہیں ہے۔ غرب اردن کے شہر نابلس میں صہیونی حکومت کے فوجی حملے میں زخمیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ صہیونی فوجیوں نے بت کو صہیونیوں کی مدد سے غرب اردن میں واقع شہر نابلس میں حضرت یوسف پیغمبر علیہ السلام کے مقبرے پر حملہ کیا ہے۔ فلسطینی ذرائع نے خبر دی ہے کہ اس حملے میں 58 فلسطینی شہری زخمی ہوئے ہیں۔ اس رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ صہیونی فوجیوں نے اسی طرح البلاتا علاقے میں 2 فلسطینی شہریوں کے گھروں کو دھماکے سے اڑا دیا ہے۔ اس موقع پر سرائے القدس سے وابستہ نابلس برگیڈ کے جوانوں کی اسرائیلی فوجیوں کے ساتھ زبردست جھڑپ بھی ہوئی ہے۔ نابلس بٹالین نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس کے جوانوں نے صہیونی فوجیوں پر زبردست فائرنگ کی اور ان کے راستے میں کئی بموں کے دھماکے کیے۔ اس وقت غرب اردن کی صورتحال بہت زیادہ کشیدہ بتائی جا رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق او ایچ سی ایچ آر نے کہا ہے کہ یوکرائن میں جنگ کے آغاز سے اب تک تقریباً 10,000 شہری مارے گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق یوکرائن میں جنگ کے آغاز یعنی 24 فروری 2022 سے اب تک 9,444 عام شہری ہلاک ہوئے ہیں اور 16,940 شہری زخمی ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں اس جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ اس جنگ میں 500 بچے ہلاک ہوئے ہیں کہا گیا ہے کہ حتمی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے، کیونکہ یہ اعداد و شمار یوکرائن کے بہت سے علاقوں تک دسترسی نہ ہونے کے باعث نامکمل ہیں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ روسی فوج کے زیر قبضہ علاقوں میں 2,105 یوکرائنی شہری اب تک ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس رپورٹ میں اسی طرح اس بات کی جانب بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ مشرقی یوکرائن کے علاقوں میں بھی اسی قسم کی صورتحال کا سامنا ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ اردن میں جاری فری اسٹائل کشتی کے عالمی مقابلوں میں ایران کے 3 کھلاڑیوں نے فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ اردن کے دارالحکومت عمان میں فری اسٹائل کشتی کے عالمی مقابلوں کے سیمی فائنل میں مختلف وزن میں ایران کے 3 کھلاڑیوں کو اپنے حریفوں کو شکست دے کے فائنل میں کھیلنے کا اعزاز حاصل کر لیا ہے۔ آخری اطلاع ملنے تک ایران نے کچھ وزن میں چیمپئن بھی بننے کا اعزاز حاصل کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے حالات حاضر پر مشتمل پروگرام انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے ایران کے شہر شیراز میں حضرت احمد بن موسیٰ شاہ چراغ کے حرم میں دہشت گردانہ حملہ اور اس حملے کے پس پردہ اغراض و مقاصد اور محرکات۔ ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ یا ناظرین، آپ نے خبروں میں ملاحظہ کیا ہوگا کہ پچھلے اتوار کو مغرب کے وقت ایران کے شہر شیراز میں حضرت احمد بن موسیٰ شاہ چراغ علیہ السلام کے روضے میں دہشت گردانہ حملہ کیا گیا۔ داعش سے وابستہ ایک تکفیری دہشت گرد نے عین اذان کے وقت حرم شاہ چراغ میں داخل ہو کر فائرنگ شروع کر دی، اور جس کے نتیجے میں کم سے کم 2 افراد شہید اور 8 دیگر زخمی ہو گئے۔ بر وقت کاروائی کرتے ہوئے سیکورٹی اہلکاروں اور لوگوں نے اس دہشت گرد کو دھر دبوچا اور اسے گرفتار کر لیا گیا۔ اس نے اپنے اعترافی بیان میں اس بات کا اعتراف بھی کیا ہے کہ وہ داعش سے وابستہ ہے۔ اس کا بنیادی طور پر تعلق تاجکستان سے بتایا جاتا ہے۔ اس نے علاقے کے بعض ملکوں من جملہ ترکیہ اور افغانستان میں دہشت گرد گروہوں سے تربیت اور ٹریننگ بھی حاصل کی تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 10 ماہ کے عرصے میں شیراز میں حضرت احمد بن موسیٰ شاہ چراغ علیہ السلام کے روضے میں یہ دوسرا دہشت گردانہ حملہ کیوں کیا گیا، اس کے اغراض و مقاصد کیا تھے، اس کے محرکات کیا تھے، اور دہشت گردی کے اس واقعے پر جو دہشت گردی کے خلاف جنگ کا دعویٰ کرتے ہیں نام نہاد یعنی انسانی حقوق کے دعوے دار مغربی ممالک، انہوں نے اس واقعے کی مذمت کیوں نہیں کی؟ اگرچہ عالمی سطح پر اس واقعے کی مذمت کی گئی، لیکن جن حکومتوں نے من جملہ امریکہ اور غاصب سینی حکومتوں نے اس دہشت گرد گروہ کو پروان چڑھایا اور ان کے بعض مغربی اتحادیوں نے، انہوں نے ایک لفظ بھی مذمتی بیان میں کچھ نہ کہا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ اور غاصب سینی حکومت ایران کی سیکورٹی اور سلامتی کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن پچھلے 42 سال سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جب جب بھی ایران کی سیکورٹی، ایران کی سلامتی، اس کی عرضی سالمیت اور اقتدار اعلیٰ کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تو دشمنوں کو ایرانی عوام نے منہ توڑ اور بھرپور جواب دیا ہے. اور 8 سالہ مسلط کردہ جنگ کے دوران پوری دنیا نے دیکھا کہ ایرانی عوام کس بے جگری کے ساتھ اپنے وطن، سرزمین اور اسلامی اور انقلابی اقدار کا دفاع کر رہے ہیں، اور دل و جان کے ساتھ انہوں نے اس انقلاب اور اسلامی جمہوری نظام کی پاسداری کی. اور آج جب شیراز میں شہدا کی تشییع جنازہ یا جلوس جنازہ نکالا گیا تو اس میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کر کے اور شریک ہو کر ایک بار پھر اس عزم کا اعادہ اور اعلان کیا کہ ہم اسلامی جمہوری نظام اور اسلامی انقلاب اور اس کے اقدار کے پوری طرح سے وفادار اور پابند ہیں، اور اس طرح کے دہشت گردانہ حملے ہمارے عزم، ہمارے ارادے اور ہمارے حوصلے اور ہماری ہمت اور جرات کو خدشہ نہیں پہنچا سکتے. اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھیوں نے یہاں پر ایک رپورٹ تیار کی ہے، پہلے اسے دیکھتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
حضرت احمد بن موسیٰ شاہ چراغ کے روضے پر دہشت گردانہ حملے میں دونوں شہیدوں کے جلوس جنازہ میں بڑی تعداد میں سوگواروں نے شرکت کی اور دہشت گردوں کے عزائم کو ناکام بنانے پر زور دیا. اتوار کے روز ایران کے شیراز شہر میں دہشت گردانہ حملہ ہوا جس میں حرم کے خادم اور روزے کی سیکورٹی کے ایک اہلکار شہید ہو گئے. آج بدھ کے روز شیراز شہر کے شہریوں نے بڑے پیمانے پر ان شہیدوں کے جلوس جنازہ میں شرکت کی اور شاندار طریقے سے انہیں الوداع کہا. عوام اور شہیدوں کے اہل خانہ نے شہیدوں کی تصاویر ہاتھوں میں اٹھا رکھی تھیں اور دہشت گردوں اور ان کے حامیوں کے خلاف نعرے لگا رہے تھے. جلوس جنازہ کے شرکا نے اس موقع پر اس بات کا عہد کیا کہ ایسے واقعات انہیں اپنے انقلابی جوش و جذبے اور ایمانی اقدار سے پیچھے نہیں ہٹا سکتے، نہ ہی انہیں مرعوب کر کے اسلامی جمہوریہ نظام کی حمایت سے روک سکیں گے. شہیدوں کے جلوس جنازہ کے دوران، جس میں بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے، صہیونیوں کی سازشوں کو ناکام بنانے کا بھی عہد کیا گیا. تقریباً 10 مہینے کے وقفے کے بعد شیراز میں حضرت شاہ چراغ علیہ السلام کے حرم میں یہ دوسرا دہشت گردانہ حملہ تھا جس کا مقصد ایران میں امن و سیکورٹی کی صورتحال مخدوش اور اسلامی جمہوری نظام کو کمزور کرنا تھا، اور یہ وہ ناکام کوشش ہے جسے امریکہ اور صہیونی حکومت اور ان کے حمایتی بعض مغربی ممالک پچھلے کئی برسوں سے انجام دے رہے ہیں، لیکن انہیں ہر بار منہ کی کھانی پڑی ہے. ایک ایسے وقت جب گزشتہ برس موسم خزاں میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے ایجنٹوں اور گماشتوں کے بلبوں کو پوری طرح ناکام بنا دیا گیا ہے، ایک بار پھر دہشت گردانہ حملوں کا سہارا لے کر یہ عناصر اپنے زوم ناقص میں ایران کی سلامتی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. حملے کی ذمہ داری داعش نے قبول کی ہے. یہ وہ خونخوار دہشت گرد گروہ ہے جس پر ایران کے دلیر اور شجاع کمانڈر شہید قاسم سلیمانی نے کاری ضرب لگائی تھی اور عراق و شام میں اس کی کمر توڑ دی تھی. اب داعش اور اس کے سرپرست امریکہ اور صہیونی حکومت اپنی احمقانہ سوچ کے تحت ایران کے عوام سے انتقام لینے کے در پہ ہیں، لیکن پچھلے 42 برسوں کے تجربات سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ایرانی عوام کے دشمنوں کو اپنے اندازوں میں ہمیشہ غلطی کا ہی سامنا کرنا پڑا ہے. اور جس طرح سے بدھ کو شیراز میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شہداء کے خون سے عہد کیا، اس سے یہ پھر ثابت ہو جاتا ہے کہ جس قوم میں جذبہ شہادت کوٹ کوٹ کے بھرا ہو، اسے دہشت گردانہ حملے سے نہ صرف مرعوب نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس طرح کے حملوں سے یہ قوم اپنے عزم و ارادے میں اور زیادہ پختہ ہوتی ہے. لیکن اس درمیان سب سے زیادہ شرم اور حیرت کی بات یہ ہے کہ انسانی حقوق کے دعوے دار مغربی ممالک نے سانحہ حرم شاہ چراغ پر خاموشی اختیار کر رکھی ہے، اور انہوں نے دہشت گردی کی اس کاروائی پر ایک لفظ بھی بولنے کی زحمت نہیں کی، اگرچہ دنیا کے بہت سے ملکوں اور اداروں نے اس واقعے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے.
یقینی طور پر دشمن پچھلے 42 برسوں سے اسلامی جمہوری نظام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر، لیکن اسے ہر بار اپنی کوشش، سازش اور منصوبے میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہے. اور اس طرح کے جو دہشت گردانہ واقعات ہیں، ظاہر ہے کہ ایران کی قوم جذبہ شہادت سے سرشار ہے، اس کو اس طرح کے واقعات سے نہ تو جھکایا جا سکا ہے اور نہ ماضی میں کبھی اس طرح کے واقعات کے سامنے ایران کی قوم جھکی ہے، اور اگر کسی کو شکست ہوئی ہے تو ایران کے عوام کے دشمنوں کی، اور آئندہ بھی اسے شکست ہوتی رہے گی۔ ایرانی عوام کے دشمنوں کو ہمیشہ ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگلے پرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ بہت شکریہ۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا، خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا، ایک قرآن خد و خال بھی ہم پر اترا، نئے رنگوں سے مراد تب سحر و شام ہوئے، نئے رنگوں سے مرتب سحر و شام ہوئے، چشم کونین میں بینائی سا پیکر اترا، کس قدر عاجز و مسکین تھی بلندی اس کی، کس قدر عاجز و مسکین تھی بلندی اس کی، کرسیِ عرش لیے غار کے اندر اترا، یوں ہوئی روح کو محسوس محبت اس کی، یوں ہوئی روح کو محسوس محبت اس کی، جیسے آغوش میں دریا کے سمندر اترا، جب کبھی تن کی منڈیروں سے اڑایا ہے اسے، جب کبھی تن کی منڈیروں سے اڑایا ہے اسے، طائر دل اسی دیوار کے اوپر اترا۔
سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب وقت ہوا ہے پروگرام کلام نور کا، اور اس کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام یادوں کے جھروکے۔ پروگرام کے اس حصے میں میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور۔
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہاشم علی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
اے رب جہاں،
تسبیح پڑے دن رات تیری اے عرش زمین یہ کون مکان
اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں
تنگ دست کوئی مومن نہ رہے اب کھول خزانوں کے رستے
اب کھول خزانوں کے رستے
سینوں کو غم شہ سے بھر دے دنیا کا کوئی بھی غم نہ ملے
اے رب جہاں اے رب جہاں
ہر فرش ادا پر اہل ادا کرتے ہیں دعائیں محب خدا
اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں
اے مولا کنیزان زہرا پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا
پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا
اب تک نہ جنہیں اولاد ملی اولاد انہیں تو کر دے عطا شامل خود بنت نبی خاتون جنا
اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں
ہر شر سے رہے محفوظ وہ گھر عباس کا پرچم ہو جس پر
عباس کا پرچم ہو جس پر
جو لوگ سجاتے ہیں رو کر زہرا کے ادا خانے گھر گھر
اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں
اپنی پناہوں میں ان کو کر نظر کرم دے ہیں دو ماں
اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں
مومن جو کوئی بے جرم خطا ہو قید جفا میں اے مولا
ہو قید جفا میں اے مولا
دے اس کو رہائی زندہ سے عابد کی اسیری کا صدقہ رستے میں کسی مومن کے کبھی آئے نہ غموں کا کوہ گرا
اے رب جہاں
ہے کون مسیحا تجھ سے بڑا ہے نام تیرا زخموں کی دوا
ہے نام تیرا زخموں کی دوا
مومن نہ کوئی بیمار رہے بیمار مدینہ کا صدقہ کربل کے مسافر کے صدقے کر چشم کرم اے فیض رسا
اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثنائے احمد مختار کے ساتھ سلسلے وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ قمر کی 9-12 تک کی آیتوں کی تلاوت سے کرتے ہیں ارشاد قدرت ہوتا ہے
بسم اللہ الرحمن الرحیم کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر
ان سے پہلے قوم نوح نے بھی تکذیب کی تھی کہ انہوں نے ہمارے بندے کو چھٹلایا اور کہہ دیا کہ یہ دیوانہ ہے بلکہ اسے چھڑکا بھی گیا تو اس نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ میں مغلوب ہو گیا ہوں میری مدد فرما تو ہم نے ایک موسلا دھار بارش کے ساتھ آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین سے بھی چشمے جاری کر دیے اور پھر دونوں پانی ایک خاص مقررہ مقصد کے لیے باہم مل گئے
سامعین گزشتہ پروگرام میں ہم نے قیامت کے دن حق کے منکرین کے حوالے سے گفتگو کی تھی اب یہ آیات کریمہ دنیا میں ملنے والی ان کی سزاؤں کے بعض پہلوؤں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتی ہیں حضرت نوح علیہ السلام نے دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کی طرح لوگوں کو خداوند عالم کی جانب دعوت دی اور انہیں معجزات بھی دکھائے لیکن عوام کی اکثریت کہ جو حق و قبول ہی کرنا نہیں چاہتی تھی حضرت نوح علیہ السلام کو ایسا دیوانہ کہا کہ جو جن کے زیر اثر ہو اور اس کی عقل کام نہیں کرتی ہو۔ ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو ڈرایا اور دھمکایا کہ ہم آپ کو سنگسار کر کے قتل کر دیں گے۔ کفار نے حضرت نوح علیہ السلام پر بے انتہا ظلم و اذیت کے ساتھ ساتھ ان کی راہ میں بہت رکاوٹیں بھی پیدا کیں تاکہ وہ اپنی رسالت و دعوت سے باز آ جائیں اور لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ ایسے عالم میں حضرت نوح علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں درخواست کی کہ خدایا، مخالفین کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، چونکہ خداوند عالم نے ان پر اتمام حجت کر دیا تھا اور ان لوگوں نے راہ حق کو قبول نہیں کیا تھا، لہذا ان پر اپنا عذاب نازل کیا اور ایک عظیم سیلاب جاری ہو گیا جو ان سب کو بہا لے گیا اور ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں بچا۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ پوری تاریخ میں پیغمبران الہی کو دیوانہ و مجنون کی تہمتیں لگانا رائج تھی۔ انبیاء کے مخالفین ہمیشہ اس بات کی سعی کرتے تھے کہ اس طرح کی تہمتیں لگا کر پیغمبران عصمت و طہارت کو قتل کر دیں۔ اہل ایمان پر لازم ہے کہ اپنے فرائض پر عمل کریں، اور اگر دشمن غالب ہو جائیں تو حسرت و ناامیدی کا شکار نہ ہو، کیونکہ خداوند عالم کی قدرت تمام قدرتوں سے بالاتر ہے۔ بارش کے جو رحمت الہی کی الفت و محبت کا مظہر ہے، کبھی کبھی قہر و غضب کا باعث بھی بن جاتی ہے۔
سامعین، آئیے اب سورہ قمر کی 13 سے 17 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلب کو منور کرتے ہیں۔ ارشاد الہی ہوتا ہے،
وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرٍ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔
اور ہم نے نوح علیہ السلام کو تختوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کر لیا جو ہماری نگاہ کے سامنے چل رہی تھی، اور یہ اس بندے کی جزا تھی جس کا انکار کیا گیا تھا، اور ہم نے اسے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا ہے، تو کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ پھر ہمارا عذاب اور ڈرانا کیسا ثابت ہوا؟ اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ قوم نوح پر عذاب نازل ہونے سے پہلے پروردگار عالم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک بڑی کشتی بنانے کا حکم دیا تھا کہ اس پر انواع اقسام کے حیوانات بھی بیٹھ سکیں اور ان کی نسل ہمیشہ باقی رہے۔ یہ اس بات کی نشانی تھی کہ عنقریب بہت ہی بڑا طوفان آنے والا ہے جو زمین کے زیادہ تر حصوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، ورنہ اس کشتی کو بنانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک عظیم طوفان آ گیا اور کشتی نوح پروردگار عالم کے حکم سے روانہ ہوئی، اور اس پر سوار سب کے سب نجات پا گئے، مگر تمام کفار غرق اور ہلاک ہو گئے۔ اور جب طوفان کی طغیانی ختم ہوئی اور پانی ٹھہر گیا تو اس پر سوار ہونے والے سب کے سب سلامتی کے ساتھ کشتی سے باہر آ گئے۔ البتہ وہ کشتی کہ جو لکڑی کے کچھ ٹکڑوں اور میخوں سے بنائی گئی تھی، خداوند عالم کے ارادے سے آج بھی باقی ہے تاکہ قدرت الہی کی علامت و نشانی قرار پائے اور حق کا انکار کرنے والے جان لیں کہ خدا کا عذاب بہت ہی سخت ہوتا ہے، اور جب پیغمبران الہی کسی چیز سے ڈرائیں تو اسے مان لیں۔ البتہ قرآن کریم میں اس واقعے کو نقل کرنے کی وجہ یاد دہانی کرانا ہے تاکہ تمام انسان اس واقعے سے عبرت و نصیحت حاصل کریں اور حق کے ساتھ ہٹ دھرمی کرنے سے باز آ جائیں۔
سامعین، ان آیات کریمہ کے آخر میں قرآن کریم کے آسان ہونے کی جانب اشارہ ہوا ہے۔ بے شک قرآن کریم کے الفاظ جس طرح سے ہیں، ان کی تلاوت بہت ہی آسان اور نہایت ہی خوبصورت ہے، اور ان آیتوں میں واقعات اور مثالوں کو آسان مفہوم میں بیان کیا گیا ہے تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ ان مطالب کو قبول کر لیں۔ البتہ قرآن کریم اگرچہ آسان ہے لیکن اس کی باتیں نہایت محکم و استوار ہیں۔ اسی طرح سے آسان ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی آیتیں ایسی ہیں کہ اگر تمام اہل عالم متحد ہو جائیں تو بھی اس جیسا کلام پیش نہیں کر سکتے۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر خداوند عالم ارادہ کرے کہ لکڑی کے تختے پر بہتے ہوئے انسان کو بڑے طوفان کے درمیان ڈوبنے سے بچا لے تو بچا سکتا ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل میں بہتے ہوئے ساحل نجات سے ملا دیا تھا۔ جو لوگ پیغمبران الہی جیسی عظیم نعمتوں کے وجود کو برداشت نہیں کر پاتے اور اس سے نافرمانی و ناشکری کرتے ہیں، وہ دنیا و آخرت میں عذاب الہی میں گرفتار ہوں گے۔ چنانچہ فرعون کا جسم پانی سے نجات پا گیا اور اب تک باقی ہے، اسی طرح کشتی نوح بھی اب تک باقی ہے تاکہ مستقبل میں آنے والوں کے لیے باعث عبرت بن جائے۔ قرآن آسان ترین کتاب ہے، اس کے باوجود کوئی بھی شخص اس جیسا کلام پیش نہیں کر سکتا، اگرچہ پوری دنیا کے افراد ایک ساتھ مل بھی جائیں جب بھی ایسا نہیں کر سکتے۔
سامعین، آپ ریڈیو تہران سے پروگرام کلام نور سماعت فرما رہے ہیں۔
سامعین، آئیے اب سورہ قمر کی 18 سے 22 تک کی آیتوں کی تلاوت سے اپنے مشام قلب کو معطر کرتے ہیں۔ ارشاد الہی ہوتا ہے،
کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔
اور قوم عاد نے بھی تکذیب کی تو ہمارا عذاب اور ڈرانا کیسا رہا، ہم نے ان کے اوپر تیز و تند آندھی بھیج دی ایک مسلسل نحوست والے منحوس دن میں، جو لوگوں کو جگہ سے یوں اٹھا لیتی تھی جیسے اکھڑے ہوئے کھجور کے تنے ہوں۔ پھر دیکھو ہمارا عذاب اور ڈرانا کیسا ثابت ہوا، اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
سامعین، قوم نوح کا واقعہ بیان کرنے کے بعد یہ آیتیں قوم عاد کا تذکرہ کر رہی ہیں۔ اس قوم کے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام نے لوگوں کو جتنا بھی دین اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، مگر انہوں نے قبول نہیں کیا اور اپنے برے امور کو انجام دیتے رہے، بلکہ ہمیشہ آپ کی توہین کرتے اور مذاق اڑایا کرتے تھے، اور اپنے اس کام سے بہت ہی زیادہ خوش ہوا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے یہ گمان بھی نہیں کیا تھا کہ کوئی دن ایسا بھی آئے گا کہ جب ان کے شہر و دیار میں اس قدر تند و تیز اور وحشتناک ہوا چلے گی کہ بڑے بڑے پہاڑ اور مختلف چیزیں کھجور کے پیڑ کی طرح زمین سے جڑ سے اکھڑ جائیں گی۔ یہ ہولناک طوفان ایک ہفتے تک جاری رہا اور کوئی بھی گھر اپنے ساکنین کے ساتھ باقی نہیں رہا۔ خداوند عالم دوبارہ نصیحت کرتا ہے کہ آخر تم لوگ گزشتہ اقوام کے حالات سے عبرت حاصل کیوں نہیں کرتے، اور اپنے رہنماؤں کی باتوں کو غور سے کیوں نہیں سنتے، حالانکہ ہم نے قرآن کریم میں ان کے واقعات کو نقل کر کے معجزہ و نصیحت اور ان کی سرنوشت سے عبرت لینے کے تمام راستوں کو تمہارے لیے آسان کر دیا ہے۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ خداوند عالم پیغمبران الہی کو بھیج کر اور لوگوں کو پیغمبروں کے ذریعے راہ راست پر لانے کی دعوت کے ذریعے ان پر اپنی حجت تمام کر دی ہے، لہٰذا ہر دھرم اور گناہ کار لوگ اپنی سزا کے انتظار میں رہیں۔ ہوا بھی پانی ہی کی طرح خداوند عالم کے فرمان و ارادے کے تحت ہے، کبھی مہر و محبت الہی کا باعث بنتی ہے تو کبھی بدکاروں کی سزا بن جاتی ہے، اور یہ ہوا بھی کبھی خداوند عالم کے ارادے سے رشد و ترقی کا باعث بن جاتی ہے تو کبھی لوگوں کو تباہ و برباد بھی کر دیتی ہے۔ قرآن کریم تاریخی کتاب نہیں ہے، لیکن لوگوں کی ہدایت کے لیے بعض افراد و اقوام کے حالات و واقعات کو ذکر کیا ہے تاکہ سب نصیحت اور عبرت حاصل کریں اور حق کا انکار کرنے سے باز آ جائیں۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه.
یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 26 مردہ, 30 محرم اور 17 اگست کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. چھبیس مرداد سن 1313 ہجری شمسی کو ممتاز ایرانی عالم دین آیت اللہ سید عبد المجید پیدا ہوئے. انہوں نے ابتدائی دینی تعلیم تبریز میں حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے وہ قم المقدس چلے گئے. وہاں انہوں نے آیت اللہ سید حسین بروجردی, سید محمد محقق داماد اور محمد علی عراقی جیسے جید علماء سے کسب فیض کیا اور درجۂ اجتہاد پر فائز ہوئے. اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد انہوں نے متعدد انقلابی اداروں کے قیام میں حصہ لیا. آخری دم تک وہ فقہ کی تدریس بھی انجام دیتے رہے. 58 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی. سترہ اگست 1945 عیسوی کو احمد سوکارنو کی قیادت میں ہالینڈ کے تسلط سے رہائی کے لیے انڈونیشیا کے عوام کی 4 سالہ تحریک شروع ہوئی. اس تحریک کے نتیجے میں اقوام متحدہ نے ہالینڈ کو انڈونیشیا یونین کے نام سے ایک حکومت کی تشکیل پر مامور کیا. 1956 میں جمہوریہ انڈونیشیا نے اس یونین کو ختم کر کے اپنی مکمل آزادی کا اعلان کر دیا. احمد سوکارنو ملک کے پہلے صدر بنے. انڈونیشیا کا رقبہ 19 لاکھ مربع کلومیٹر سے زیادہ ہے اور یہ ملک جنوب مشرقی ایشیا میں واقع ہے. سترہ اگست 1960 عیسوی کو مغربی افریقہ کے ملک گیبون نے آزادی حاصل کی. گیبون پر پرتگالیوں نے پہلی مرتبہ 15ویں صدی عیسوی کے اوائل میں قدم رکھا اور پھر اس پر مکمل طور سے قابض ہو گئے. 19ویں صدی کے اوائل تک پرتگالیوں نے اپنے علاوہ کسی اور ملک کو اس سرزمین تک دسترسی حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی. تاہم 19ویں صدی کے وسط میں فرانسیسی استعمار نے اس سرزمین تک رسائی حاصل کر کے برلن کانگریس میں گیبون پر اپنی حاکمیت تسلیم کرا لی. گیبون 17 اگست 1960 کو ایک جمہوری حکومت بن کر دنیا کے نقشے پر ابھرا اور اس سرزمین کے ستم رسیدہ عوام نے آزاد فضا میں سانس لی. گیبون کا رقبہ 2,67,000 مربع کلومیٹر سے زیادہ ہے. کیمرون, کانگو, گینی اور وسطی افریقہ سے اس ملک کی سرحدیں ملتی ہیں. سترہ اگست 1987 عیسوی کو جرمنی کے ڈکٹیٹر ہٹلر کے نائب 93 سالہ رولف وولف ہیس نے, جو برطانیہ کی ایک جیل میں قید تھا, خودکشی کر لی. وہ نسل پرست نازی پارٹی کے بانی اراکین میں سے تھا اور 1933 میں ہٹلر نے اسے اپنا نائب مقرر کیا. دوسری جنگ عظیم میں شکست کے بعد نورنبرگ کی عدالت نے اس پر مقدمہ چلا کر عمر قید کی سزا سنائی. بہرحال آج ہی کے دن رولف وولف ہیس نے خودکشی کر کے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا. سترہ اگست سن 1988 عیسوی کو پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق بہاولپور کے قریب ایک فضائی حادثے میں مارے گئے. وہ 12 اگست 1924 کو موجودہ ہندوستان کی ریاست پنجاب کے شہر جالندر میں پیدا ہوئے تھے. انہوں نے پاکستان کے اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کے خلاف فوجی بغاوت کر کے اقتدار پر قبضہ کیا اور ملک میں مارشل لا لگا دیا. ضیاء الحق نے اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد پاکستان کو مغربی بلاک کی طرف دھکیل دیا اور اسے امریکہ کی لابی میں شامل شامل کر لیا۔ ان کے ہی دور حکومت میں 4 اپریل 1979 کو معزول وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو مقدمہ چلا کر پھانسی دے دی گئی۔ چنانچہ جنرل ضیاء الحق کی حکومت کے خلاف ایم آر ڈی کی تحریک چلی اور سیاسی اور عوامی دباؤ کی وجہ سے بالآخر انہوں نے مارشل لا اٹھا لیا۔ جنرل ضیاء الحق نے 1985 میں غیر جماعتی انتخابات کرائے، لیکن 1988 میں دوبارہ منتخب وزیر اعظم محمد خان جونیچو کو معزول کر کے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کو تحلیل کر دیا۔ آخرکار 17 اگست 1988 کو جنرل ضیاء الحق اور پاکستانی فوج کے بعض دیگر اعلی عہدیدار ایک فضائی حادثے میں مارے گئے، اور اسی کے ساتھ جنرل ضیاء الحق کی فوجی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔17 اگست 2005 کو غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں نے 38 سال کے قبضے اور جارحیت کے بعد غزہ کی پٹی سے مکمل طور پر پسپائی اختیار کی۔ گزشتہ 10 سال کے دوران غزہ پٹی مقبوضہ علاقوں میں مزاحمت اور استقامت کی علامت بن چکی ہے۔ اسلامی مزاحمت کو شکست دینے کے لیے صہیونیوں نے غزہ پٹی پر کئی بار حملے کیے، جن میں 2014 میں غزہ پر ہونے والے اس حکومت کے وہ حملے بھی شامل ہیں جو 51 دن تک جاری رہے۔ ان حملوں میں سینکڑوں خواتین اور بچے شہید ہوئے۔ 2014 کے حملوں میں صہیونیوں کی بربریت اور جارحیت عالمی رائے عامہ کے سامنے مزید آشکار ہو گئی۔ در حقیقت صہیونیوں کو 2 شکستوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک شکست غزہ میں مقیم فلسطینیوں کی قابل ستائش استقامت اور مزاحمت کے مقابلے میں، اور دوسری شکست دنیا کی نظروں میں ذلت و رسوائی۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے چھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے چھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی اذهب اللیل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبشرا برحمته وكساني ضياءه وأنا في نعمته اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله وصل على النبي محمد وآله ولو تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الخميس 5 لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامة أقوى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحول من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الحموم والغموم في حسنك وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تہران دے